کمڑے تک پہنچ جائے, اتنی تیز آگ یعنی انسان کا جسم جل جائے, اس سے زیادہ بہتر ہے, کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پہ بیٹھے. یعنی کسی قبر پہ بیٹھنا یہ آگ پر بیٹھنا ہے, وہ آگ جو کپڑوں کو بھی جلا دے اور جسم کو بھی جلا دے. یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آگ پر بیٹھنا تو گوارا کر لو, آگ پر بیٹھنا گوارا کر لو, لیکن کسی قبر پہ نہ بیٹھو, اس لیے کہ یہ قبر کی بے حرمتی ہے. قبرستان جانا اس لیے مسنون ہے کہ آخرت اور موت یاد آتی ہے, اور اہل مقبرہ کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے. اور قبرستان اس لیے نہیں جایا جاتا کہ وہاں قبروں پہ بیٹھا جائے یا قبروں پہ چلا جائے یا قبروں کو پھلانگا جائے یا قبروں کی بے حرمتی کی جائے. اس لیے قبرستان میں قبروں کے اوپر سے گزرنا, قبروں کی بے حرمتی کرنا, قبروں پہ پیر رکھنا اور قبروں کو گزرگاہ بنا لینا, جیسا کہ وہ جگہ یا وہ قبرستان جو تنگ ہو جاتے ہیں شہر اور آبادی کی کثرت کی وجہ سے, تو وہاں عموماً یہ دیکھا گیا کہ قبروں کے اوپر لوگ چلتے ہیں اور قبروں پہ کالونیاں بن رہی ہیں اور شہر آباد ہو رہے ہیں اور قبروں پر سے لوگ گزرتے ہیں اور قبرستان کو راستہ بنا لیا گیا. اور یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. حرمت المیت کا حرمت الحی, ارشاد فرمایا کہ جیسے کسی زندہ انسان کو ستانا, اس کی بے عزتی کرنا, یہ حرام ہے. اس سے کہیں زیادہ حرمت یہ ہے کہ کسی میت کی بے عزتی کی جائے. مرنے کے بعد تو مرنے والے کا زیادہ احترام کیا جانا چاہیے. یہ انسان مر گیا ہے, یہ میت ہے, میت کا احترام تو واجب ہے, اور اس کی بے حرمتی حرام ہے, اس کی بے عزتی حرام ہے. تو قبرستان میں قبرستان کی بے عزتی اور قبرستان کی جگہ پہ قبضہ کرنا, یا قبرستان میں اپنے جانوروں کو چھوڑ دینا کہ جو جا کے وہاں پیشاب اور غلاظت کریں, اور قبرستان کی پرواہ نہ کرنا, یہ بالکل مناسب نہیں ہے, بلکہ یہ حرمت والے اعمال ہیں اور یہ حرام ہے, اس لیے اس سے منع کیا گیا. اور اسی طرح قبر پہ لکھنا اور قبر کو پختہ کرنا. باب النہی عن تجسیس القبر والبناء علیہ, یہ ممانعت ہے قبر کو پکا کرنا اور قبر کے اوپر کچھ بنانا. بنا کا معنی قبر کے اوپر گنبد یا مینار یا کوئی ایسی چیز بنانا, جیسا کہ عموماً ہمارے ملکوں میں عادت ہے کہ قبروں کے اوپر گنبد بنائے جاتے ہیں اور قبروں کے اوپر کمرے بنائے جاتے ہیں, بلکہ اب تو بعض قبروں پہ باقاعدہ کمرے بنا کے وہاں ایسی لگائے جاتے ہیں تاکہ میت کو ٹھنڈک پہنچے. حقیقت میں میت کو ٹھنڈک جو پہنچتی ہے وہ اس کے عمل سے پہنچتی ہے, اور تمہاری مغفرت کی دعاؤں سے پہنچتی ہے, اور ایصال ثواب سے پہنچتی ہے جو مسلمان اس میت اور مردے کے لیے کرتے ہیں. جو بجلی والا ایسی ہے اس کی ٹھنڈک اسے کوئی کام نہیں دیتی, بلکہ اصل جو راحت ہے وہ عمل صالح ہے. تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنا علیہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تین باتوں سے منع کیا, قبر کو پکا کرنا, اور قبر پہ بیٹھنا, اور قبر پہ کچھ بنانا. تو یہ بعض اہل علم نے اس کو مکروہ قرار دیا, اور اگر یہ اسراف کے درجے میں آئے یعنی اس پہ مال خرچ کیا جائے بہت زیادہ, یا جیسا کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے, تو پھر علماء نے فرمایا کہ یہ حرام ہے. بلکہ گزشتہ دنوں اتفاق ہوا, جب میں گیا اپنے ملک تو ایک بڑے شہر کے قبرستان میں, جو بڑا مقبرہ ہے, مرکزی مقبرہ, اس قبرستان میں اعلی قسم کا سنگ مرمر کا پتھر جو قبروں پہ لگایا گیا, اس کی مالیت کا اندازہ لاکھوں اور کروڑوں میں ایک مالیت لگانے والے انجینئر نے لگایا. وہ یہ کہنے لگے کہ جتنا بڑا قبرستان کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور ہر قبر کو مہنگے قسم کے پتھر سنگ مرمر سے قبریں بنائی گئی ہیں، یہ سارا سنگ مرمر اگر جمع کیا جائے تو اس کی مالیت، اس کی قیمت لاکھوں سے بڑھ کے کروڑوں تک جا پہنچتی ہے، اور یہ حرام ہے. قبر کو پکا کرنا منع ہے اور قبر کے اوپر کچھ لکھنا منع ہے. اور عجیب قبروں پہ آیات لکھی جاتی ہیں اور قبروں پہ اشعار لکھے جاتے ہیں اور اس میں عجیب و غریب لطائف ہیں. مثلاً ایک قبر پہ لکھا ہوا ان صاحب کا نام تھا اور ان کی عمر 60-70 سال لکھی ہوئی تھی، اور ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. اب 60 سال تک بھی بن کھلے مرجھا گئے، بھائی کب تک تم کھلو گے؟ اب 60-70 سال کی عمر مل گئی بس، یعنی اب تک وہ ان کے اعزاء اور اقارب یہ کہتے ہیں کہ اب بھی حسرت کر رہے ہیں کہ ان کو مرنا نہیں چاہیے تھا. اور پھر تو یہ مال کا ضائع کرنا بذات خود حرام ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کی خلاف ورزی حرام ہے. تو قبر یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. قبرستان یہ عبرت کی جگہ ہے. اب تو قبرستان میں میلے لگتے ہیں اور عرس ہوتا ہے اور قبروں کو پختہ کیا جاتا ہے اور قبروں پہ گنبد بنائے جاتے ہیں اور ان پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور پھر چراغاں ہوتا ہے اور قبروں کو عطر اور گلاب کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کچی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبریں کچی ہیں، اور یہ امت کے لیے سبق چھوڑ گئے کہ اصل چیز اور اصل راحت تو اس میت کا وہ عالم برزخ والی زندگی ہے کہ اس مرنے والے نے اپنی دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے یا ایسی نیکیاں کی جو صدقہ جاریہ بن گئیں اور مرنے کے بعد بھی ان کو انجام دیا جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہترین اجر و ثواب والا معاملہ ہے. اور اگر دنیا کی زندگی میں اس نے نافرمانی والے راستے کو اختیار کیا تو قبر پکی کرنے سے یا اس کے لیے ختم قرآن کرانے سے یا اس کے لیے دعوتیں اور دیگیں پکانے سے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اصل چیز انسان کا اپنا عمل ہے. اسی لیے امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی نے سورہ النجم کی اس آیت کی روشنی میں فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، جو کچھ کیا اسے دکھا دیا جائے گا. تو قبرستان جانا عبرت کے لیے ہے. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، ارشاد فرمایا کہ قبر اور قبرستان جانا تم لوگوں کو اس سے آخرت یاد آنی چاہیے. اور اسی لیے امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک دوست ابو الحیاج الاسدی کو کہا، اور یہ ہم نے بارہا اس حدیث کو دہرایا اور اس کو بار بار دہراتے ہیں کہ یہ سبق پکا یاد ہو جائے اور ہر مسلمان تک یہ دعوت پہنچے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے. تمام صحابہ سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، خصوصاً خلفائے راشدین، اور پھر ان میں یہ سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. انہوں نے اپنی خلافت میں اپنے ایک ساتھی اور دوست ابو الحیاج سے کہا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں جس کام کے لیے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. الا ابعثک علی ما بعثنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا علی یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دو کاموں کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، دو کام کرو، جو دو کام کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری بنائی تھی، مجھ سے کہا تھا کہ علی تم یہ دو کام کرو، اور میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خلیفہ ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہ دو کام کرو. لا تدع قبرا اِلَّا سَوَّئِتَ وَلَا تِمْثَالًا اِلَّا تَمَّسْتَ. صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث. جو قبر اونچی نظر آئے اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دو, اور جو تصویر اور بت نظر آئے اس کو توڑ پھوڑ دو. تو یہ دعوت ہے اور حکم ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنے ماننے والوں کے لیے کہ اونچی قبروں کو, مزاروں کو, گنبدوں کو, قبوں کو, ان کو گرا دو. یہی وجہ ہے کہ یہاں اس مملکت سعودی عرب میں جب اہل توحید کا غلبہ ہوا اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے امیر امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کے اللہ کے نظام کو اس مملکت میں نافذ کیا, تو انہوں نے اس قسم کی تمام شرکیات, بدعات اور لغویات کو ختم کر دیا. اور پھر دوسری مرتبہ موجودہ حکمرانوں کے والد امام مجدد ملک عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمۃ اللہ علیہ, ان کو جب اللہ نے اقتدار دیا تو انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ مدینہ منورہ میں جو بقیع کا قبرستان ہے, جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں, اس قبرستان میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبروں کے اوپر ترکوں کے زمانے کی خلافت میں, اور ترکوں نے ہر قبر کے اوپر گنبد بنائے ہوئے تھے, جیسے ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں ہر مزار اور ہر قبر کے اوپر باقاعدہ گنبد بنے ہوئے, اور باقاعدہ وہاں قبر پرستی, اور شرک اور بدعت کا طوفان ہے جو عام ہے. یہاں انہوں نے اس چیز کو منع کیا اور روکا, اور یہ حکم دیا کہ تمام قبروں کو برابر کر دو زمین کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں قبروں کے نشان ہیں لیکن قبریں اونچی اور بلند نہیں ہیں. قبروں کا نشان باقی ہے لیکن ان قبروں کے اوپر جو گنبد بنے ہوئے تھے, جو قبے بنے ہوئے تھے, جو تحریریں لگی ہوئی تھیں, ان سب کو ختم کر دیا. اور یہ ہر اہل توحید, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ نے وعدہ لیا اور یہ سورہ نور میں ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم. اللہ نے وعدہ لیا کہ جب تمہیں استخلاف, تمکین فی الارض دے, جب تمہارا اقتدار آئے, تو تمہیں چاہیے کہ شرک کو ختم کرو. یہ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زمین پہ عدل قائم کرے, ظلم کو ختم کرے, اور سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. اللہ جو خالق و مالک ہے, اللہ جو وحدہ لا شریک ہے, اس کی ذات و صفات میں بندوں کو اور مخلوق کو شریک ٹھہرایا جائے, اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور جب یہ ظلم ہوتا ہے اس کے بعد ہر ظلم عام ہو جاتا ہے. اور جہاں شرک ختم ہو, توحید قائم ہو, توحید کی برکات سے اللہ تعالی باقی اندھیروں کو بھی ختم کر دیتا ہے. توحید اور سنت, جہاں توحید قائم ہوئی شرک ختم ہوا, اور جہاں سنت قائم ہوئی وہاں بدعات ختم ہوئی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر کا پکا کرنا اور قبر پہ کچھ لکھنا اور قبر پہ بیٹھنا اس سے منع کیا. امام النووی اس کتاب ریاض الصالحین میں مختلف ابواب میں ان اہم مسائل کو بیان کرتے ہیں جن کا جاننا, سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. انہی میں 349 نمبر کا جو باب ہے وہ غلام اور مالک سے متعلق ہے. اس زمانے میں کیونکہ وہ حالات نہیں رہے کہ کسی کو غلام بنایا جائے, لیکن جس زمانے میں غلامی ہوتی تھی اور یہ اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا. اسلام کے آنے سے پہلے غلاموں کی تجارت ہوتی تھی, انسان کو باقاعدہ غلام بنایا جاتا تھا. اسلام نے اس نظام کو بتدریج ختم کیا حکمت سے, اور یہ حکم نہیں دیا کہ یہ نظام ہی ختم کر دو, بلکہ رغبت اور تشجیع والے انداز سے سمجھایا. یعنی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کام جو مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے اس کو ایک دم ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. رغبت والے انداز سے سمجھایا اور رغبت دی, رغبت دلائی کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے. جو کسی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے. اس طریقے کی رغبتیں دی گئیں یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک ایک کر کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب تمکین ملی زمین میں, اللہ نے طاقت دی, تو انہوں نے کسی انسان کو غلام نہیں بنایا. پہلے سے ایک نظام چلا آ رہا تھا, اس نظام پر عمل ہوتا رہا, اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حکیمانہ مربیانہ صحبت کی وجہ سے اس نظام کو اس طریقے سے ختم کیا کہ بتدریج آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کیا جاتا رہا, لونڈیوں اور کنیزوں کو آزاد کیا جاتا رہا, یہاں تک کہ یہ نظام بالکل ختم ہو گیا. لیکن اس وقت بھی اگر اہل کتاب یا کسی اور سے جنگ ہو اور احوال وہی ہو جو اس زمانے میں تھے, تو لوگوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے وہی قواعد اور وہی مسائل ہوں گے جو احادیث میں اور فقہا نے بیان کیے ہیں. فرمائے ایما عبد ابقا فقد برئت منه ذمہ باب تغلیظ تحریم اباق العبد من سیده. علماء نے فرمایا کہ اس باب کا اور احادیث کا ایک ظاہری مفہوم ہے اور ایک اس کا عملی اور حقیقی مفہوم ہے. وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ غلام اپنے آقا سے یہ عہد کر لیتا ہے, یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی تابے داری میں رہوں گا. اب اس کے لیے اس عہد کو اور اس وعدے کو ختم کرنا یا توڑنا جائز نہیں ہے. یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم اگر کسی سے وعدہ کرو اور عہد و پیمان پکا ہو جائے, تو پھر تمہارے لیے اس وعدے کو اور اس عہد و پیمان کو توڑنا جائز نہیں ہے. جو مسلمان اور جو شخص وعدہ کر کے پھر جائے اور وعدہ خلافی کرے, یہ نفاق والا عمل ہے. وہ متفق علیہ حدیث جو ہم نے بارہا پڑھی ہے کہ منافقت یا منافق کی تین نشانیاں یا چار نشانیاں, ان میں ایک نشانی یہ ہے اذا وعد اخلف, وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں فلاں کام کروں گا, فلاں وقت آؤں گا, کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا. نہیں, وعدہ کرنے کے لیے کوئی اور زبان چاہیے یا تمہاری یہی زبان؟ جب مسلمان اپنی زبان سے ایک چیز کا اقرار کر لیتا ہے, کسی کو تو وعدہ کہتے ہیں. آپ نے کسی انسان سے کوئی چیز طے کر لی, کسی کا نام وعدہ ہے. وعدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ یہ کہا جائے کہ میں وعدہ کرتا ہوں, اور اگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں, اس کا مطلب وہ جھوٹ بولے اور وہ دھوکہ دے اور وہ فریب کرے اور وہ کچھ کہے اس پہ عمل نہ کرے, ہرگز نہیں. ایما عبد ابقا فقد برئت من ذمہ, جس غلام نے بھی اپنے آقا کی سے غداری کی. ابق اصل میں کہتے ہیں راہ فرار اختیار کرنے کو. معاہدہ ہو گیا اور ایگریمنٹ ہو گیا اور بات طے ہو گئی, اس کے بعد بھاگ جانا, راہ فرار اختیار کرنا اور اس کام کو نہ کرنا, یہ فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے بری ہے, یعنی اللہ کا اس سے کوئی معاملہ نہیں. اور اگلی حدیث تو زیادہ سخت ہے صحیح مسلم کی, اذا ابق العبد لم تقبل له صلاح, جس نے اپنے آقا سے غداری کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اہل علم نے فرمایا کہ نماز کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ اہم بنیادی رکن ہے. جب نماز قبول نہیں کی جاتی تو باقی عبادتیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ اہل علم نے یہاں ایک اور چیز بیان کی, وہ یہ ہے کہ انسان سے کوئی معاملہ طے کر لے اور پھر وہ وعدہ خلافی کرے اور غداری کرے, اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رحمت کا اس سے کھینچ لیتا ہے. اور اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو جو انسان اللہ سے غداری کرے اور اللہ کی حدوں کو توڑے اور اللہ سے دشمنی کرے اور حرام اور کبائر کا عمدن قصدن ارتکاب کرے, اس کی کون عبادت اور کیسی عبادت قبول کی جائے؟ باب تحریم الشفاعت فی الحدود, 350 جو باب ہے یہ شرعی سزاؤں میں کسی کی سفارش کرنے کی حرمت, اور یہ سورہ نور کی آیت انہوں نے یہاں بیان کی آیت نمبر 2, جس میں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو رجم کی سزا ہے. یعنی اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو سنسار کیا جائے گا, رجم کی سزا دی جائے گی, پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. اور اس معاملے میں ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ, دین کے معاملے میں تم لوگ کسی کے ساتھ بالکل نرمی نہ کرو. دین کے معاملے میں یعنی کوئی مسلمان بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی, اولاد اگر نماز نہیں پڑھتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, یا بہن بھائی یا گھر والے یا ملازم یا اثر رسوخ والے لوگ, تو ان کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے, ان پہ سختی کرنا ضروری ہے, ان کی تربیت کرنا ضروری ہے. اور اس معاملے میں کسی قسم کی نرمی, اس سے اللہ نے منع کیا. ولا تأخذکم بهما رأفة, دین کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ حدود کے بارے میں, یہ جو یہاں حدیث ہے یہ تو حدود کے بارے میں ہے اور یہ متفق علیہ ہے, لیکن مسئلہ عام طور پر بھی یہ ہے کہ اگر گھر والے اور اثر رسوخ میں جو لوگ ہیں وہ اگر شرعی احکامات کی پابندی نہیں کرتے, خلاف ورزی کرتے ہیں, تو ان کی سرزنش ضروری ہے. قریش کا جو قبیلہ ہے, اس قبیلے کی کچھ شاخیں ہیں, ان شاخوں میں ایک بنو مخزوم ہے. چونکہ بنو مخزوم قبیلہ قریش سے نکلا ہے تو وہ قربت اہل مکہ کی قریش کی آپس میں موجود تھی. اس خاندان اور قبیلے کی ایک خاتون ہے جن کا نام فاطمہ ہے, انہوں نے چوری کی. چونکہ بڑے خاندان کی خاتون ہے اور بڑے مشہور خاندان سے تعلق ہے, اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چوری کرنے کے بدلے جو کچھ چرایا گیا ہے وہ مالک کو واپس کر دیا جائے اور اس سے معافی وغیرہ مانگ کر معاملہ طے کر لیا جائے, تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. اتنی سخت سزا اگر ابھی دے دی گئی تو اسلام قبول کرنے والے نئے لوگوں کے لیے شاید یہ مشکل ہو جائے. ان کے ذہن میں یہ ایک رائے اور مشورہ تھا, لیکن کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا فیصلہ کر چکے ہیں, اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کون ایسی شخصیت ہے صحابہ میں جس کے اندر یہ جرأت ہو کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے اور یہ بات کرے. اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہاں جو ادب تھا, اس ادب کی وجہ سے کسی بھی صحابی نے, خواہ وہ سیدنا ابو بکر ہوں, وہ عثمان ہوں, وہ علی ہوں, اور وہ عمر جیسی طاقتور شخصیت کی کیوں نہ ہو, سیدنا عمر اور تمام صحابہ, کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر اس معاملے میں بات کرے. تو کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے زید, آپ کے منہ بولے بیٹے زید, ان کے بیٹے اسامہ, جن سے آپ کو بڑی محبت تھی, اور فرمایا کرتے تھے کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو میں اس کو بہت ہی خوبصورت اور اچھے اچھے زیور اور بچیوں کے لڑکیوں کے کپڑے پہناتا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں فرمایا کرتے تھے, اور جیسے زید سے محبت تھی زید کے بیٹے سے بھی محبت تھی اسامہ, اور یہی وہ محبت ہے جس نے اسامہ جو سب سے کم عمر صحابی ہیں ان کو اس لشکر کی قیادت کے لیے منتخب کیا جو مسیلمہ کذاب کے مقابلے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے مقابلے کے لیے بھیجنے کا مشورہ ہوا. یہ اسامہ ہے رضی اللہ عنہ. تو اسامہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے مل کے یہ کہا کہ آپ جائیں اور آپ بات کریں, تو اسامہ کیونکہ بے تکلف تھے اور گھر میں ہر وقت آنے جانے والے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے آپ سے, بے تکلفی سے جا کے وہ گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے, سواری پہ آپ سوار ہیں تو جا کے بغیر اجازت کے سواری پہ بیٹھ جایا کرتے تھے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نوران مبارک اور گود میں سر رکھ کے سو جایا کرتے تھے. تو یہ بے تکلفی تھی جو کسی اور صحابی یا کسی صحابی کی اولاد کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی. اس لیے یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان قریشن اہمہم, قریش کو بڑی فکر ہوئی, شأن المرأۃ المخزومیہ, بنو مخزوم قبیلے کی جو عورت تھی, التی سرقت, جس نے چوری کی, فقالوا من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون اس معاملے میں بات کرے, فقالوا ومن یجترئ علیہ, کس کے اندر یہ جرت ہے, یجترئ کس کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے, الا ہاں اسامت بن زید, اسامہ یہ ہے جو جا سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں, حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. فکلمہ اسامہ, اسامہ نے جا کر بات کی, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے تو اسامہ کو پکڑا اور سمجھایا اور کہا, اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی, اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کرتے؟ پہلے تو ان کو ڈانٹا آپ نے, اور پھر ثم قام فاختطب, پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور صحابہ کو سمجھایا اور یہ فرمایا, انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه, تم سے پہلی قومیں امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں جب کوئی شریف چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے, اگر چوری کرے اس کو چھوڑ دو, وہ چوری کرے اور چلا جائے جہاں اس کی مرضی پناہ بولے. تو اگر شریف چوری کرے, شریف کا معنی ہے عزت والا, اثر رسوخ والا, بڑے خاندان والا یا حکومت والا, یعنی بڑا آدمی اگر ان میں چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے. یہاں ہے اہلک, یعنی اس گناہ نے ان کو ہلاک کر دیا, اور یہ گناہ اس وقت مسلمان معاشرے میں ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی, سرکاری افسر یا منسٹر یا جس کا سیاسی اثر ہو, وہ اگر چوری کرتا ہے تو اسے کوئی نہیں پکڑتا, قانون کو توڑتا ہے کوئی نہیں پکڑتا, جرم کرتا ہے کوئی نہیں پکڑتا, لیکن غریب اور لاوارث اور عام شہری, اس سے اگر چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے اس کو تھانے میں بلا کر اس کی کیا مرمت کی جاتی ہے اور اس کو کس